This is VOA News Theater Notes. I'm Laurel Bowman. A second senior leader of a vast drug syndicate has been arrested, a Thai narcotics official said, as a transnational dragnet tightens on the Samgor Group, which police say dominates the $70 billion annual Asia-Pacific drug trade. The October arrest of Hong Kong citizen Lee Chung Chak in Bangkok preceded last month's high-profile arrest in the Netherlands of Si Chi Lop, a Chinese-born Canadian national who police suspect is the top leader of the syndicate, also called The Company. A year after his death from COVID-19, residents in the Chinese city of Wuhan say they remain grateful to the whistleblower doctor who first sounded the alarm about the outbreak before it received official recognition. Li Wenliang, an ophthalmologist at a hospital in the city, became one of the most visible figures in the early days of the outbreak in Wuhan when he tried to sound the alarm about its appearance, which was reprimanded by police for spreading rumors. Twitter's refusal to comply with an Indian government directive to block more than 250 accounts and posts has put the social media giant at the center of a political firestorm in one of its key markets. Government officials, business people, and ordinary citizens are split over free speech and the U.S. company's compliance practices in a controversy that comes soon after Twitter's top lobbyist in India resigned. Police locked down a large area of central Tunis on Saturday in hopes of dampening a major protest backed by the country's powerful labor union. Protesters are upset by police abuses they say have imperiled their freedoms since the Arab Spring. This is VOA News. The Myanmar military shut down the internet in the country on Saturday as thousands of people protested in Myanmar's largest city, Yangon. It was the biggest street demonstration seen yet since this week's coup. As the protests swelled, witnesses reported a shutdown of mobile data services and Wi-Fi. Earlier, the military ordered mobile operators and internet providers to block access to Twitter and Instagram. A temporary ban had already been put on Facebook, which counts half of the country's 54 million people as users. Before the shutdown, hashtag Save Myanmar and Respect Our Votes were trending, and many were using the platform to voice their opposition to the military coup. The Ministry of Communications and Information did not immediately answer a request for comment, but said previously it had blocked Facebook for the sake of, quote, stability. Army generals seized power on Monday in the country, alleging fraud in the November election. The victor, Aung San Suu Kyi, and at least 147 people have been detained since the coup, including activists, lawmakers, and officials for her government. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu described Saturday a decision by the International Criminal Court as pure anti-Semitism, hours after judges at the ICC found the court has jurisdiction over war crimes committed in the Palestinian territories. This paves the way for a possible criminal investigation, despite Israeli objections. The decision prompted swift reactions from both Israel, which is not a member of the court and rejects its jurisdiction, and the Palestinian Authority, which welcomed the ruling. The ICC judges said their decision was based on the fact that Palestine has been granted membership to the tribunal's founding treaty and has referred the situation to the court. The judges said the jurisdiction decision does not imply any attempt to determine Palestinian statehood, which is uncertain, or national borders. United Nations Secretary General Antonio Guterres is welcoming the formation of a new interim government for Libya and called on all Libyan and international parties to respect the result. UN-sponsored talks produced a new interim government for Libya on Friday, aimed at resolving decades of chaos, division, and violence by holding national elections later this year. Via remote, I'm Laurel Bowman for VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان عمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب صدر بائیڈن کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی کے لیے اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں. ان تبدیلیوں کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں وہاں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ اس پروگرام میں آج ہم ماہرین سے اسی بارے میں گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صدور کے آنے اور جانے سے خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی ہیں.
وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جب کوڈ وار ختم ہوئی تھی اس کے بعد جو نئی پالیسی بنی تھی وہ کافی حد تک مختلف تھی اور وہ سٹیڈی طریقے سے چلتی رہی، لیکن پچھلے چار سال بڑی ڈرامیٹک قسم کی اس میں چینج کی گئی. اور اس کے چینجز کی کئی وجوہات تھی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو نئی گورنمنٹ آئی تھی وہ انکسپیرینس قسم کی گورنمنٹ تھی، اور نمبر دو یہ بات تھی کہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ باقی دنیا میں ہے، اس کی کاسٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے ریشنلائز کرنا ضروری ہے. اور اس میں یہ سوچا جاتا تھا کہ چونکہ مڈل ایسٹ اب ایک میجر ایریا آف کانفلکٹ نہیں رہا، تو اس لیے زیادہ تر ریسورسز جو ہیں ان کو ایشیا کے طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، تاکہ ایشیا پیسیفک میں امریکن کانسنٹریشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کے لیے ریسورسز فری ہو جائیں. تو اس لیے بڑی حد تک امریکہ کی جو پالیسی میں جو چینجز آئے خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، ان میں سب سے اہم چینج یہ تھی کہ امریکہ کا انفلوئنس اور انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اور لارجر مڈل ایسٹ جو ایریا ہے اس میں کم ہوتا چلا گیا. یہ ایک سب سے بڑی ریڈیکل چینج تھی. دیکھیں، یاد رہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی امریکہ میں، اس نے اس چینج کو بہت ریپڈلی آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس میں یہ کیا گیا کہ عراق سے ساری جو سولجرز کارپس بلا لیا گیا، اسی طرح افغانستان میں کمپرومائزز کر دیے گئے اور امریکن فورسز کو وڈرا کر دیا گیا. اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہوئی جس کو ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے علاقے میں اتھارٹیرینزم بہت بڑھ گئی. چونکہ وہاں پر ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اتھارٹیرین گورنمنٹ جو تھی وہ زیادہ مضبوط ہو گئی. جن میں کہ اس میں آپ ایجپٹ کو شامل کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امبیلنسز ہیں اور جو وارفیئر ہو رہا ہے سیریا میں یا لیبیا میں وغیرہ، اور اس طرح یمن میں، وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے، اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی جو کانفلکٹس ہیں ان کو پراکسی کے طور پہ دوسرے ملکوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں وہ چیلنجز بہت آئیں گے، اور چیلنج کا بھی کمپلیکس ہو گیا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ امریکن پرائمری انٹرسٹ بدل گیا تھا اور اس کے علاوہ ریسورسز اتنی نہیں رہی تھی جتنی کی امید تھی، اس لیے بڑی حد تک وہاں سے اپنی امریکن انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ سے وڈرا کرنا شروع کر دیا گیا. اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں، کیا وہ یہی کرے گی؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں جو ابھی پچھلے دو ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ کسی حد تک امریکہ جو ہے وہ اپنی آج سے پانچ سے چھ سال پہلے یا دس سال پہلے کی پالیسی طرح چلا جائے گا، جس میں رپروشمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں اتھارٹیرین گورنمنٹس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور کسی حد تک بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں کوائٹ کلیئرلی امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ اس میں زیادہ اہمیت دی جائے گی. اسی طرح افغانستان سے وڈرا کو دیکھا جائے گا. جہاں پہ عراق کا تعلق ہے وہاں سے وڈرا کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کی انسٹیبلٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھالے. تو یہ ایک بیسک قسم کی پوزیشن سامنے نظر آ رہی ہے. تو میں یہی سب کہہ سکتا ہوں کہ ریڈیکل چینجز جو پچھلے چار سال میں ہوئی وہ تھوڑی حد تک ریورس ہو جائیں گی لیکن کمپلیٹلی ریورس نہیں.
اچھا, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو فوجی ساز و سامان کی فروخت کا معاہدہ تھا, اس پر کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے گی, اس کا کیا مطلب ہوگا مشرق وسطی کے لیے اور یمن کی جنگ کے لیے؟
ایک تو بات یہ کہ اتھارٹیریزم بہت بڑا اور وہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں, تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے جو ویپنز دیے جائیں گے وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس کو زیادہ مضبوط کریں گے, جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ ایون ہینڈڈنیس استعمال کی جائے تاکہ یہ ملک جو ہے ایکسیسیولی زیادہ مضبوط نہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ جو دوسری سائڈ ہے جس میں ایران شامل آ جاتا ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہ تو بیسیکلی سعودی عربیہ اور ایران کی پروکسی جنگ ہے, اور اس میں یو اے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے ایز سپورٹر سعودی عربیہ. تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی ویپنز کے ٹرانسفر کو روکا جائے گا, وچ از ویری لائکلی, کیونکہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان قسم کی چیزوں کو کھول کے دیکھتی ہے کہ کیا اس کا مقصد صحیح تھا کہ نہیں تھا. اور لیکن اس اگر اس کو وتھڈرا کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس علاقے میں بیلنس آف پاور خراب نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس قسم کے کوئی نقطہ تعلقات پیدا کرنے ہوں گے کہ ایران اپنی ہیجومانک پوزیشن کو وتھڈرا کر لے, اور جیسے یمن کا علاقہ ہے اس میں اس قسم کے کانفلکٹ ختم کر دیا جائے.
ایران کے ساتھ تو ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کی کہا گیا ہے کہ اس کے سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی, کیا مراد اس سے؟ کیا اس پر دوسرے عرب ملکوں کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے رد عمل کے سبب یہ کیا جا رہا ہے؟
یہ دیکھیے, جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور اسرائیل کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اب ریلیونٹ رہا ہے. میجر ایشو جو ہے اب وہ اسرائیل, یس ہم امریکن انٹرسٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی اس علاقے کے لیے, لیکن اس کی اہمیت اب اتنی نہیں رہی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مڈل ایسٹ سر, جسے اب مڈل ایسٹ کہتے ہیں, بہ نسبت اس کے کہ اب جو کانفلکٹ پیدا جا پایا جا رہا ہے اس ریجن کے اندر اتھارٹیرینزم اور نان اتھارٹیرینزم کے درمیان, اور شیعہ اور سنی اور اسی طرح عرب ورسز ایران, یہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں, ایسی کنڈیشن میں اگر ایران کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نارملائزیشن کی طرف سے لیتا ہے تو وہ بھی لے, اگر نہیں لیتا تو وہ نہیں لے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیسک کنڈیشن سامنے آ رہی ہے, اس کی بیسس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہیں.
اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع کے سلسلے میں دو ریاستی ٹو اسٹیٹ تھیوری, اس پر عمل کیا جائے گا, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسرائیل میں کس طرح سے ریئیکشن آئے گا اس پر؟
اسٹیٹ تھیوری جو ہے اور اس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے, چاہے ریپبلکن ہو یا چاہے ڈیموکریٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آپ کا جن میں نے عرض کیا تھا, انسٹیبلٹی جو ہے عرب ملکوں میں اتنی زیادہ ہے اور ان کے سیلف انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ پیلسٹینینز کے لیے اپنے سیلف انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں کریں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈز ہوئے ہیں جو اسرائیل کے یو اے ای کے ساتھ, بحرین کے ساتھ اور سودان کے ساتھ, اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہوپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا ڈی فیکٹو سملر اگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہو جائے. اس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ ان گورنمنٹس نے اپنا انٹرسٹ فنڈامنٹلی بدل دیا ہے, وہ اب ٹو اسٹیٹ تھیوری میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنے کہ پہلے ہوتے تھے, کیونکہ اب ان کا اصل مقصد جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے. اور سب سے بڑی بات جاتی ہے پریزرویشن آف دا سسٹم آف گورنمنٹ دے ہے, وچ از مور امپورٹنٹ دین اینیتھنگ ایلس. بیسیکلی جو ملک یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں اور جو رولنگ فیملیز ہیں وہ پرزرو کی جائے, اگر اس کے کرنے کے لیے ان کو یہ کمپرومائز کرنے ضروری ہے تو وہ کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے کیے. تو اس لیے ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ بن جائے گا اور اس طرح آگے نہیں ہوگا, لیکن اس کا ایک جسے کہتے ہیں ایک پہلو سامنے ضرور آتا رہے گا, وہ یہ ہوگا کہ کس حد تک اسرائیل اور فلسطینی جو ہیں وہ آپس میں کوگزسٹنس کے طور پر رہنے کی کوشش کریں گے. اس کی بیسس پہ فلسطینی جو ہیں ان کو کچھ اٹھانوی مل جائے گی اور ان کو اکنامک سیکیورٹی اور اکنامک پروگرس کے لیے فائدے ہوں گے. فار ایگزامپل گازا اسٹرپ جو ہے اس کو بڑی حد تک آزادی مل جائے گی ان دا سینس کہ وہ اٹانمس ہو جائیں گے, اور اسی طرح جو ان کے خلاف اتنی زبردست کنٹرول لگائے ہوئے ہیں جس میں کہ یہ بڑی اچھی بڑا آگے سے آگے سے آگے وہ کم کر دیے جائیں گے, ریسٹرکشن کم ہو جائیں گی, سینکشنز کم ہو جائیں گی. تو بیسیکلی یہی ہوگا جس کو ٹو اسٹیٹ تھیوری یا ٹو نیشن تھیوری کے کانسیپٹ میں سامنے لائیں گے.
یمن کی جنگ کی کیا صورتحال بنے گی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں ان کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ 26 فروری تک کے لیے ان کا جو سٹیٹس تھا دہشت گردوں کا اس کو معطل رکھا جائے گا تاکہ وہاں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچ سکے. کیا اس سے اس انسانی المیہ کو رکا جا سکے گا جو وہاں واقع ہونے کے قریب تھا؟
جیسے میں نے عرض کیا یہ تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کمپرومائز سعودی عربیہ یو اے ایک طرف اور ایران دوسری طرف ہو جائے. اسی لیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کس حد تک امریکن نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتی ہے کہ ان ملکوں کو, خاص طور پہ یہ دو ملک ہیں, ان کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے, کس حد تک یہ کمپرومائز کرنے کے قابل ہوں گے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو ملٹری ہارڈ ویئر بھیجا گیا تھا اس کی ٹرانسفر جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس کو ایک نیگوشیشن ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ وہ ملک اپنا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ان کی انوالومنٹ یمن میں کم ہوتی ہے. اگر وہ یمن میں کم ہوتی ہے اور اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ایران بھی کوپریشن کے لیے تیار ہو جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو نیوکلیئر اگریمنٹ کے ریسٹوریشن کی ایکسپیکٹیشن ہو جائے گی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یمن کے اندر کچھ کسی حد تک پیس آنا شروع ہو جائے. اس کا کیا بینیفٹ ہوگا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ انٹرنلی یمن کے اندر اور بڑی مشکلات ہیں.
گزشتہ دنوں میں مشرق وسطی میں جو ایک خلا پیدا ہوا تھا جس کو روس اور چین نے پر کرنے کی کوشش کی تھی, کیا اب وہ اپنی لیڈرشپ کو امریکہ ریگین کرنے کی کوشش کرے گا مشرق وسطی میں؟
یہ دیکھیے بیلنسنگ تو ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ تیل کی اہمیت کم ہو گئی ہے لیکن تیل ابھی بھی بہت اہم ہے. نمبر ایک. نمبر دو, مڈل ایسٹ ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے, بیکاز اس کا جو اثر ہے وہ ساؤتھ سینٹرل ایشیا اور سدرن ایشین ملکوں پر بھی ہوتا ہے, جس میں امیرکن انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیپ. تو اس لیے ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوگی کہ امریکہ وہاں سے وتھڈرا نہیں کرے. اگر چائنیز اور رشین وہاں آنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا رشین بڑی افیکٹولی انہوں نے سیریا کے اوپر اپنا انفلوئنس جما دیا ہے, اسی طریقے سے لیبیا میں بھی وہ بڑی حد تک اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے, چین ملٹریلی آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ اکنامکلی آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو اس کی کمپیریٹو ایڈوانٹیج. تو اس ہوگا یہ ایونچولی گریجولی جو ڈائریکشن آف ٹریڈ ہے ان ملکوں کی, اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. خاص طور پہ امپورٹ کمپوننٹ جو ہے ان کا زیادہ تر دوسرے ملکوں سے آنا شروع ہو جائے گا بہ نسبت ویسٹ. تو ایسی سچویشن میں یا پریزمپشن یہ ہے کہ امریکن پوزیشن کمزور ہوگی, ان دا سینس کہ ان کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ملک اندر آئیں گے رشیا یا چائنا, ان سے بیلنسنگ ہو سکتی ہے. لیکن یاد رہے کہ جو ریجنل ممالک نان عرب ممالک, ان کے اپنے بڑے انٹرسٹ ہیں جن میں کہ اس میں ترکی شامل ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے رشین یا چائنیز انفلوئنس جو ہے وہ ٹیمپر ہوئے گا, اور امریکنز بھی دوسرے ملکوں کے کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گی. یہ اسے کہتے ہیں اٹس آل ان دی میکنگ. ابھی معلوم نہیں کہ کس طرح جائے گا, لیکن یہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سملرلی امریکن انٹرسٹ نہیں ہوگا بلکہ دوسرے انٹرسٹ سٹنلی آ جائیں گے, اور بڑی حد تک علاقہ اور کمپلیکس ہو جائے گا. لیکن فنڈامنٹل پرابلم ہو جائے گی کہ جہاں تک یہ ملک اتھارٹیرین گورنمنٹ رکھتے ہیں, اب وہ کلیئرلی انہیرنٹلی آپ کو معلوم ہے انسٹیبل ہوتی ہے, تو پھر یہ جو ملک اندر آ رہے ہیں خاص طور پہ جو امریکنز آ رہے ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ ڈومیسٹکلی پوزیشن ان ملکوں میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے, پرسویڈ کرنے کی کوشش کریں گے, یا کیا ہوگا؟ یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے.
یہ تھے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
और सामिन हम आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम मंगल के रोज रिकॉर्ड किया गया है और अब हम गुफ्तगू करेंगे जहांगीर खटक से जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी से है, मुमताज तजियाकार हैं। जहांगीर खटक साहब, ये फरमाइए कि सदर बाइडन की जो मशरक वस्ता की पॉलिसी है उसके बारे में बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, खासतौर पर इसराइल और फलस्तीनियों के हवाले से दो रियासती नजरिए के बारे में कहा जा रहा है कि उसको रूबामल लाया जाएगा। इसराइल में और बतौर मजबूरी मशरक वस्ता में उसका क्या रद्द अमल होगा?
मेरा ख्याल ये कि देखिए, ओवरऑल जो जो बाइडन साहब की जो वर्ल्ड व्यू है उसमें फॉरवर्ड जो पुराने सदर हैं, सबका सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो दुनिया के हवाले से जो सोच थी उसमें एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो फैसले थे उनमें एक अंतर नजर आता था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिलैटरल, यानी वो अपना रास्ता खुद बनाते थे और उसके मुताबिक आगे चलते थे, चाहे बात हो बैतुल मक्दस को अफ्रीका का वहां पर अफ्रीका का जो सफारतखाना है वो मुंतकिल करना हो, या गोलान हाइट्स को मारना, वेस्ट बैंक है वहां पर जो यहूदी आबादियां हैं उनको मारना हो, या इसराइल को तकरीबन उसकी इजाजत देना हो, ये तमाम वो तो बड़े फैसले थे जिसमें कि फलस्तीनियों की आवाज नहीं थी। और इस पर जो बाइडन कहा बार बार जब वो अपनी कैंपेन चला रहे थे तो वो इस पर काफी तनकीद करते थे और उनका यही ख्याल था कि इसराइल की सबसे बड़ी, अगर आपने इसराइल को महफूज बनाना है तो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप जो टू स्टेट सोल्यूशन है जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है उसी पर अमरीका को चलना चाहिए। तो वही पॉलिसी आपको मेरा ख्याल है उसकी शुरुआत नजर आ रही है। बात अगर हो अमरीका की जो असलहे के हवाले थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और मुत्तहद अरब अमारात को असलहे के बेचने के हवाले से साबका हुकूमत का फैसला हो, या इसराइल के हवाले से जो अमन मुजाकरात का जो सिलसिला है जो इस वक्त बिल्कुल रुका हुआ है उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव के इम्कान हों, तो मुझे लगता यह है कि वो जो बाइडन साहब के दौर में उसके इम्कान ज्यादा हैं, एक बात। दूसरा यह है कि इसका जाहिर है कि जो प्रेशर है वो इसराइल के अंदर उसकी दाखिली सियासत पर काफी होगा, क्योंकि वो दोबारा, यानी इसराइल एक मरतबा, मेरा ख्याल है कि चंद महीनों में आवट से चौथी मरतबा इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है और वहां पर नेतन्याहू साहब जो है उनके जो सबका सदर थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके फैसलों ने नेतन्याहू की पोजीशन को बड़ा मुस्तहकम किया था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसराइल बहैसियत रियासत किस तरीके से कहाँ तक लचक का मुजाहरा करती है, और दूसरा ये कि इसराइल की दाखिली सियासत पर आने वाले दिनों में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की मिडल ईस्ट पीस के हवाले से जो पॉलिसीज सामने आती हैं मुकम्मल तौर पर उसका क्या असर होता है, यह अभी कबल अज वक्त है, लेकिन डेफिनेटली मुख्तलिफ जरूर होगा और यकीनन इसको मुख्तलिफ नजर से देखा भी जाएगा इसराइल में भी और बिलुमूम तमाम मशरिक़ वुस्ता में।
सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के साथ हथियारों के फरोख्त के जो अमरीका के समझौते थे उनके बारे में भी जो खारजा पॉलिसी है उसमें यही कहा गया है कि अब उन माहदों पर नजरसानी होगी। इन माहदों पर नजरसानी से मशरक वस्ता की सूरत हाल और यमन की जंग पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मुमकिन तौर पर?
देखिए, दो चीजें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि अमरीका की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि वो उन्होंने सऊदी अरब को जो असलहा बेचने का के मुआहदे जो साबका हुकूमत ने किए थे उनको उन्होंने फिलहाल मुंजमित कर दिया है, जबकि जो जो असलहा मुत्तहदा अरब अमारात को बेचा जाना है उसके उसको जो है उन्होंने बेसिकली रोक दिए। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या वाकई ये मुकम्मल तौर पर रोक देंगे, मुझे नहीं लगता। ये एक बहुत ही ज्यादा एक मेरा ख्याल है कि एक रूटीन का किस्सा है जो कि मेरा ख्याल है कि आगे चलेगा, जिसमें कि ज्यादा इम्कान यही है कि ये आखिर में असलहा भेज देंगे लेकिन शायद कंडीशनलिटीज बढ़े। अब आपने यमन का जिक्र किया तो मेरा ये ख्याल है कि यमन पर तो जो बाइडन साहब की पॉलिसी बहुत ज्यादा वाजे है, बल्कि मैं कहूंगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उमूमी तौर पर भी पॉलिसी बहुत वाजे है। डेमोक्रेट्स ने जब साबिका हुकूमत ने सऊदी अरेबिया को और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बहुत एडवांस्ड वेपनरी भेजने का ऐलान किया था, खसूसन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को उन्होंने 50 F-35 जहाज जो लड़ाका तैयारे हैं वो बेचने, 18 ड्रोन, बहुत ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन, रीपर ड्रोन जो है वो बेचने का जब ऐलान किया था, तो उस पर डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ा रिएक्शन आया था। और मुझे लगता ये है कि शायद उसमें कंडीशनलिटीज बढ़े अगर कुछ बेचे भी, और शायद उसमें तातुल और भी बढ़े, क्योंकि खौफ यही है, खतरा यही है कि यमन के हवाले से अमरीका चाहता है कि उसका कोई असलहा अब आइंदा दोबारा वहां ना इस्तेमाल हो। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फिलहाल जो जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि वो जो भी असलहा बेचेंगे वो ये नहीं चाहेंगे कि वो वहां पर इस्तेमाल हो, यानी यमन की जंग इस्तेमाल हो। तो अभी लेकिन ये रिव्यू है, यानी मैं इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली भी नहीं देखता, क्योंकि अमरीका कभी भी सऊदी अरेबिया और मुत्तहिद अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देगा। अलबत्त ये जरूर है कि शरायत आय की जा सकती है, उन पर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका उम्मीद तौर पर कोई बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल।
अच्छा, यमन की जंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? इसलिए कि एक जानब तो ये भी कहा गया है कि जो हूतीस पर पाबंदी थी दहशतगर्द ग्रुप की हैसियत से, उनको फिलहाल 26 फरवरी तक गालिबन मुअत्तल रखा जाएगा ताकि इंसानी इमदाद वहां तक पहुंच सके, और ये फैसला अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी के दरख्वास्त पर किया गया है। इससे क्या उस जंग के असरात और वहां जो एक इंसानी अलमिया रूनुमा होने को है बकौल माहिरीन के, उसको रोकने में मदद मिल सकेगी?
मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये वहां पर जो जंग से जो पैदा सूरत हाल है उसका जो असर है वो तो एक इंसानी अलमिया है जो कि अनफोल्ड हो रहा है वहां पर। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडेन साहब कोई ऐसी पॉलिसी शिफ्ट लाएंगे जिससे कि ये मसला मजीद एग्रेवेट हो, वहां पर हालात मजीद बिगड़े, बल्कि इमदाद जो दी जा रही है, जिस तरह के ये जो 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 नरमी लाई गई है, मुझे लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ध्यान में रखिए कि बच्चे मुत्तहिद अरब अमारात और यमन की जंग में वैसे शामिल नहीं है, बल्कि तो तकरीबन उससे निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस बात को खारिज इम्कान नहीं दायर किया जा सकता कि मुत्तहिद अरब अमारात इस जंग में दोबारा शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त चाहे तो कर सकते हैं फैसला, क्योंकि वो सऊदी अरब के बहुत करीबी इत्तेहादी हैं। अमरीका ये जो असलहे के सौदे हैं, मुझे लगता यह है कि इसको यमन की जंग को ठंडा करने के लिए, वहां पर एक सियासी हल निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाएगा। ये ध्यान में रखिए कि अगर जो बाइडेन साहब ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है, जो एटमी मुआहदा है, अगर उसमें अमेरिका को दोबारा शामिल करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा नतीजा, उसका बहुत असर जो है वो यमन की जंग पर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात यमन पर भी होगी, ईरानियों के साथ भी होगी, और सऊदी के साथ तो होगी होगी, क्योंकि वो तो पहले से ऐलान कर चुके हैं कि हम असलहा ऐसा नहीं देंगे जो कि जो यमन की जंग में इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है ये शायद यमन में जो जंग की जो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देह सूरत हाल है, कि इंसानी अलविया वहां पर जन्म ले चुका है, उसको शायद कम करने के लिए कोई राह हमवार होने का कोई आसार जो है वो बन रहे, और उम्मीद यही की जाती है कि शायद आने वाले दिनों में जो बाइडेन साहब ने जो इब्तिदा की है वो इस पर मजीद काम करेंगे और सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ाएंगे और ईरान पर भी कि वो इस जंग का कोई सियासी तस्वीर निकाले।
ईरान के साथ तो जो जौहरी मुआहदा है उसमें वापसी के सिलसिले में ये कहा गया है वज़ारत खारजा की जानिब से कि उस सिलसिले में, उस माहदे में वापसी के लिए आहिस्ता रवि इख्तियार की जाएगी, क्या इससे मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर कोई मुस्बत असर पड़ सकता है?
ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट होगा, जो ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उस तहज पर आते हैं जहां पर के वो साबिका सदर ओबामा के दौर में पहुंचे थे, तो उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट नतीजा हमेशा से निकला है वो अरब और ईरान के दरमियान जो एक इख्तलाफ और एक झगड़े की कैफियत जो चली आ रही है उसमें इजाफा देखा गया हमेशा। वहां पर जो असलहे की दौड़ है वो भी मजीद पड़ती है अरबों के दरमियान, खुसूस सऊदी अरेबिया के और मुत्तहिद अरब अमारात के जैसे मुल्कों में जो एहसास से अदम तहफुज है वो बढ़ता है। जिसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये असलहा जो इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिव्यू कर रही है या उस पर नजरसानी कर रही है, वो इसको रोक नहीं सकेगी, वो मजीद असलहा भी बेचेगी, क्योंकि सऊदीज जो है उनके जो कुछ खदशात जायज भी हैं। आप देखिए गुज़श्ता चंद दिनों में हूथीज की जानिब से सऊदी अरब पर कम अज कम 2-3 मिजाइल हमले हुए, और इससे पहले ये अभी एक मुसलसल एक पैटर्न चला आ रहा है। उनकी ऑयल रिफाइनरी, सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है दुनिया की, वहां पर भी हमला हो चुका है, तो एक वहां पर एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। लिहाजा सऊदी अरब जो है वो भी अपने आप को गैर महफूज समझेगा अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है या ऐसे तरीके से अमरीका दोबारा इस मुआहदे का हिस्सा बनता है कि जहां पर ईरान से पाबंदियां उठाई जाती हैं, जहां पर ईरान के एसेट्स को, जो मुंजमद एसेट्स हैं उनको दोबारा रिलीज किया जाता है, जहां पर ईरान इस काबिल होता है कि वो अपनी जो अस्करी कुव्वत है उसको मजीद बढ़ाता है इस खत्ते में और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, तो ज़ाहिर है अरब ममालिक भी खामोश नहीं बैठेंगे। तो उससे होगा ये कि इस खत्ते में एक नई असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, हमेशा से रहा है, लेकिन ये शायद ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए ताकि अरबों के अंदर जो ये अदब तहफ़ है इसके एहसास को कम किया जाए, और शायद उसका एक तरीका यही होगा कि मजीद असलहा इन पर बेचा जाए।
फर्ज कीजिए ये माहदा दोबारा हो जाता है या अमरीका उस माहदे में वापस जाता है, तो ईरान को और उसकी जो अपने अजायम है उनको बूस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उससे
बेतहाशा मिलेगा, बेतहाशा। ईरान देखिए पहले से एक एम्बिशियस कुव्वत है, इस खत्ते में अगर कोई सबसे ज्यादा जो उसके अजायम है इलाकाई अजायम है, बल्कि मैं कहूँगा बैन अल-अक़वामी अजायम है, तो वो ईरान ही है, जिसने अपनी छाप चाहे यमन की बात हो या लबनान की बात हो या सीरिया की बात हो, शाम की बात हो या अफगानिस्तान की बात हो, बल्कि मैं उसमें पाकिस्तान पे जिक्र भी करूंगा, उन्होंने ऐसे ऐसे लश्कर बना रखे हैं, यानी आप देखिए कि जो यहाँ पर एक फातिमियन ब्रिगेड उन्होंने बनाया है जिसमें कि सिर्फ उन्होंने अफगानों को शामिल किए, तो उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को ताकतवर कर दिए और इस पोजिशन में है वो कि वो मुल्कों में बहुत बड़ा उसका बहुत मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो ईरान की दहरे की एक बहुत बड़ी कुव्वत बढ़ेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको उस हद में रखने के लिए कि जहां पर वो दूसरे मुमालिक को और इस खत्ते में अदम इस्तेहकाम ना पैदा करे, इसके लिए दहरे सिफारतकारी बहुत ज्यादा जरूरी है और वही आएगी, क्योंकि फौजी इसके मसले का हल फौजी नहीं होगा, अदम एतमाद की फजा को कम करना होगा हर तरफ।
ये खबर तो आपने देख और सुनी ली होगी कि अमरीकी फौज सऊदी अरब में बहिरे अहमर की बंदरगाह के साथ साथ मजीद 2 हवाई अड्डे खोलने के इम्कान पर गौर कर रही है और वो इसे किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी करार देती है। क्या ये भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा है कि अगर सूरत हाल बिगड़े तो उससे निपटा जा सके?
बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि बाइडेन साहब की जो 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 पॉलिसी है वो मुकम्मल इंटरवेंशन के हक में नहीं है, लेकिन वो इस हक से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहते कि वो इंटरवेंशन की पोजीशन में ना हो। इसीलिए ये खबरें जिनका आपने जिक्र किया सऊदी अरब के हवाले से या फिर अफगानिस्तान के हवाले से खबरें थी कि जिस तरह आपका सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब मुकम्मल इनखला के हक में थे, बाइडेन साहब भी फौज के इनखला के हक में और सियासी हल के हक में है, लेकिन साथ वो ये भी चाहते हैं कि उस खत्ते में अमेरिका की कुछ ना कुछ फौज का होना बहुत जरूरी है ताकि अफगानिस्तान को मुकम्मल इंस्टेबिलिटी से बचाया जा सके। मुझे लगता यह है कि बिल्कुल ये जो एक्सपेंशन है वो बढ़ेगी अगर ईरान के साथ आएगा, जैसा मैंने आपको कहा कि इन ममालिक को तहफ़ देने के लिए जो अस्करी छतरी है वो अमरीका शायद उसको मजीद फैलाएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो ईरान का इन्फ्लुएंस है और जो स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस पैदा हो सकता है उसको वो इसी तरीके से शायद भर सके।
गुज़िश्ता बरसों में माहरीन के बकौल मशरिक़ वस्ता में एक बड़ा खला पैदा हो गया था जिसको रूस और चीन ने पुर करने की कोशिश की, क्या अमरीका उस खत्ते में अपनी लीडरशिप को रीगेन करने के लिए इकदाम कर रहा है?
अमरीका को करने होंगे, क्योंकि कुछ पॉलिसी जो गुज़िश्ता 4 सालों में हमने देखी थी तो उसने काफी स्पेस छोड़ी है और वो स्पेस काफी हद तक रूस और चीन और दूसरे जो रीजनल प्लेयर हैं जिसमें मैं तुर्की को भी शामिल करूंगा, उन्होंने वो स्पेस भरने की कोशिश की है और शायद वो काफी हद तक वहाँ उसमें कामयाब भी हुए। अमेरिका को दोबारा ये ग्राउंड रीगेन करने के लिए या इस जो उन्होंने जितना इस दौरान में इन्फ्लुएंस के हवाले से या जो طاقت کے توازن کے حوالے سے اور ساتھ یہ کہ جو اس کی قیادت ہے بین الاقوامی سطح پر اس کے حوالے سے جو دھچکا لگا ہے, نقصان تو میں اس کو نہیں کہوں گا, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن دھچکا ضرور لگا ہے, تو اس کو جو ہے شاید وہ ریگین کرنے کے لیے یقیناً اور بھی بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے, جس میں کہ ہارڈ پاور کے بجائے سافٹ پاور کا استعمال زیادہ نظر آئے گا شاید, اور اسی کے ذریعے ان خطے میں ان ممالک میں جو ہے وہ زیادہ سگنیچر پروجیکٹس یعنی بڑے پروجیکٹس کے حق میں ہوں گے, صرف ملٹری کے حوالے سے شاید نہ ہو, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, جس طرح کے چائنا جس طریقے پاکستان میں آ رہا ہے اور ساتھ پھر وہ ایران کے ساتھ اپنے جس طرح تعلق کو بڑھا رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ امریکہ کے جو اسٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں اور جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور امریکہ یقیناً سافٹ پاور کے ذریعے بھی اس کو چیلنج کرے گا, اور کتنی حد تک کامیاب ہوتا ہے اب یہ آنے والی نئی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیٹرمن کریں گی, کیونکہ اسی کے نتائج سامنے آئیں گے جب ان پر کچھ عمل درآمد ہوگا, لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ شاید گزشتہ حکومت کی طرح نئی حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی, بلکہ جو گراؤنڈ انہوں نے شاید لوز کیا تھوڑا بہت اس کو وہ ریگین کرنے کی ضرور کوشش کریں.
ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا اس کی وضاحت کیجیے کہ سافٹ پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟
دیکھیے سافٹ پاور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب امریکہ پاکستان کا تعلق کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں F-16 آتا ہے, جب پاکستان چائنا کے تعلق کی بات ہوتی ہے تو گوادر ذہن میں آتا ہے. ابھی ایک طرف ہارڈ پاور ہے جہاں پر کہ امریکہ نے پاکستان پر اسلحہ بیچا, پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس میں اضافہ کیا, اور ساتھ اس نے یقیناً اور بھی بہت اچھے اچھے کام کیے پاکستان نے, ترقیاتی کام بہت زیادہ کیے, لیکن ان کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سگنیچر پروجیکٹس نہیں تھے, بہت بڑے پروجیکٹس نہیں تھے ماں سوائے ایک گومل ڈیم ڈیم کے جو کہ امریکہ نے بنا کے دیا پاکستان کو, اس کے علاوہ جو اور کام کیے ہیں وہ درمیانے درجے کے, کوئی بہت بڑے درجے کے لیے جہاں پر کہ آپ لوگوں کو اسکالرشپ زیادہ دیں, ترقیاتی کام زیادہ کرائیں, کلچرل جو تعلق ہے اس میں اضافہ کریں, جو تجارتی تعلق ہے اس میں مزید اضافہ کریں, اپنی منڈیاں دوسرے ممالک کے لیے کھولیں اور دوسرے ممالک تک کہیں کہ آپ کے لیے اپنی منڈیاں کھولیں, تو یہ جو اوور آل انٹریکشن ہے جس میں کہ دفاعی نوعیت کا تعلق جو ہے وہ تو ہے رہے گا, اس کو تو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے نہ ختم ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو باقی علاقے ہیں یعنی اسٹریٹیجک انٹرسٹ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سافٹ پاور کے ذریعے یعنی اپنے جو اوور آل آپ کا جو جس طریقے سے آپ انسانی حقوق اچھے کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں تمام آپ کے سافٹ پاور کا حصہ ہے, اور امریکہ جب تک ان چیزوں پر زیادہ انویسٹ کرے گا, یہ ڈائریکٹ لوگوں میں انویسٹمنٹ ہے, اس خطے کے عوام میں انویسٹمنٹ ہے کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوگا, اور تبھی آپ جو ہے اس خطے میں انفلوئنس کو اپنے بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو ہر طرف چین ہی نظر آ رہا ہے, چائنا نے $60 بلین میں پاکستان کا تقریباً سب کچھ کو پر یعنی ہر جگہ ہیڈ لائنز میں چائنا موجود ہے, امریکہ نے پاکستان پر اربوں ڈالر امریکہ نے بھی لگائے, لیکن امریکہ کا جو فوکس تھا وہ ذرا مختلف ڈائریکشن میں تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ سافٹ پاور کی طرف امریکہ یقیناً جائے گا, کیونکہ اسی کے ذریعے جو انفلوئنس چین کا بڑھا ہے بلکہ اب تو روس بھی میدان میں آ گیا, اس کو کم کرنے کے لیے اس کو یقیناً اس پر زیادہ توجہ دینی ہوگی آنے والے.
یہ تھے جہانگیر خٹک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مسعود عبدالی, امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں جو مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. مسعود عبدالی صاحب, یہ فرمائیے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی نئی حکومت کی پالیسیوں میں جو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, ان سے مشرق وسطی میں کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور وہاں یہ
پالیسیاں کس طرح اثر انداز ہوں گی؟
مشرق وسطی میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو مشرق وسطی میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ بظاہر لگتا ہے ایران کے اندر گھوم رہا ہے، اور ایران سے جو جڑے ہوئے تین تنازعات ہیں بڑے، یعنی ایک تو امریکہ اور یورپ کو ایران کے جوہری پروگرام سے شکایت ہے، یعنی خدشات ہیں بلکہ کہ وہ اچھا ایران کا بہرحال موقف یہ کہ وہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے، لیکن وہ یورینیم کے افزودگی کس معیار پہ کر رہا ہے اس سے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یہ خالی پرامن مقاصد نہیں ہوگا. دوسرا جو تنازع ہے ایران سے جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ یعنی اسرائیل کو ہے وہ کہ ایران کے اس کو جوہری پروگرام سے شکایت ہے، پلس یہ کہ وہ یہ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران شام اور حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے، فوجی مدد کر رہا ہے جو جس کو اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور ایران سے وابستہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ خلیجی، اس کے خلیجی پڑوسیوں کا ہے، خاص طور سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو، ان کا خیال یہ ہے، بلکہ کویت کو بھی کسی حد تک، ان کا خیال یہ ہے کہ ایران ان ملکوں کی شیعہ آبادیوں کو حکومت کے خلاف اکسا رہا ہے. اچھا اس کا بدترین پہلو جو ہے جو خلیجی ممالک اور ایران کے تنازع کا، وہ بدترین انسانی سانحہ ہے جو اس وقت ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں، جو اسی یعنی آمیزش جو ہے ان کی ایران کی اور خلیجی ممالک کی، اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے. اچھا اب مسئلہ اس میں بات یہ ہوئی کہ اگر آپ موجودہ انتظامیہ خد و خال کو دیکھیں تو تقریباً یہ وہی ٹیم ہے جو صدر اوباما کی ٹیم تھی، جو 2008 سے لے کر 2016 تک حکومت کر رہے، چونکہ اس انتظامیہ میں نائب صدر تھے جو بائیڈن صاحب، اور جو بائیڈن اور صدر اوباما کے اندر بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے بڑے اچھے تعلقات. اب ہم اگر دیکھیں جو ٹیم لائیں آپ نے جو فرمایا، تو مسئلہ کہ پوری ٹیم جو ہے یہ وہی ٹیم ہے جو اوباما کے ساتھ. اچھا اوباما کی اگر اسٹریٹجی کو ہم دیکھیں، ان کی ایک مطلب تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تین جو مسائل جن کا ذکر کیا جس کا جو جڑے ہوئے ہیں ایران سے، وہ کہتے تھے یہ تینوں مسائل امریکہ اس میں براہ راست جو ہے حصہ نہیں لے گا. اسی طرح اسرائیل اور جو ایران کا جو تنازع ہے اس میں بھی اوباما صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ ہم براہ راست جو ہے اس میں ملوث نہیں ہوں گے، یعنی ہم ایران کی مذمت تو کریں گے اس لیے کہ اسرائیل ہمارا اتحادی ہے، لیکن ہم اس تنازع میں حصہ نہیں لیں گے. ٹرمپ صاحب کے وقت میں مسئلہ ہے، دیکھیے ٹرمپ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ حامی تھے خلیجی ممالک تھے یا ایران کے مخالف تھے یا ایران امریکہ اسرائیل کے دوست تھے، نہیں یہ فیکٹر بھی تھے، لیکن بنیادی طور پر ٹرمپ صاحب جو ہے تاجر تھے، انہیں اسلحے کی تجارت کا موقع نظر آیا. یہی وجہ ہے پہلا دورہ جو کیا تھا انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد، 3-4 مہینے کے بعد سعودی عرب گئے تھے، تو انہوں نے $100 ارب کا سودا کیا سعودی عرب سے، اس کے بعد انہوں نے اسی نوعیت کا سودا کیا متحدہ عرب امارات سے، اور انہوں نے کہا بھی یہی، یعنی اس پر اعتراض آیا تھا جب یہ سودا ہوا تو ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یمن یہ اسلحہ یمن میں استعمال ہوگا اور یمن میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر تشویش تھی سینیٹرز کو. لیکن صدر ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ سودا اور اس کی وجہ سے ہزاروں جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے امریکہ کے اندر، اور اس سے ہماری معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا. وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ تجارتی سودا تھا. تو یہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ چونکہ اسلحے کے فروغ کی طرف سے زیادہ تھی، اس لیے ایسا لگا کہ جیسے امریکہ خلیج اور ایران کی جنگ میں براہ راست ملوث ہو گیا، اور یہ براہ راست اس نے جو ہے وہ خلیجی ممالک کا ساتھ دینا شروع کر دیا. یہ تبدیلی آئی تھی صدر ٹرمپ کے وقت میں، لیکن اب جو بائیڈن صاحب ہیں یہ دوبارہ وہی جو 2008 سے 2016 کی کا طریقہ کار تھا امریکہ کا خارجہ پالیسی کا، کہ ان کی سب سے جو بنیادی ترجیح ان کی جو ہے وہ یہ کہ نیوکلیئر معاہدہ جو کیا گیا تھا جی سی پی او ہے، جسے پرنامش کہتے ہیں فارسی میں، جو 2015 میں ہوا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ بات صدر جو بائیڈن صاحب نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ہم یمن میں انسانی حقوق کے معاملے کی خلاف ورزیوں پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اسی طرح جو خاشقجی جو قتل ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی شفاف تحقیقات ہوں. تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے.
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہتھیاروں کی فروخت کا سمجھوتا تھا اس پر نظر ثانی کا مشرق وسطی کی صورتحال اور یمن کی جنگ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر امریکہ کے جو قانون ساز ہیں سینیٹرز اور کانگریس میں یہ پہلے بھی تحفظات کے اظہار کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا دو واقعات جو ہوئے ہیں، ایک تو یمن میں بدترین بمباری جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اور جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں. ان دو معاملات کے اندر قرارداد بھی آئی تھی سینٹ کے اندر کیس کو اس کی تحقیقات کرائی جائے, لیکن چونکہ ریپبلکن پارٹی کے بعض اکثریت 53-47 کا فرق تھا اس لیے وہ بات نہیں ہو سکی, یعنی وہ قرارداد ٹیبل نہیں ہو سکی, اس لیے معاملہ دب گیا. لیکن اب جو تبدیلی چونکہ ایک عوامی فضا بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں, پھر معاملہ خالی امریکہ میں دنیا بھر میں یمن کے بارے میں چاہے لوگ سعودی عرب کے مخالف ہوں نہ ہو, لیکن لوگوں کو یمن میں جو قتل عام ہو رہا ہے جس طرح سے انسانی حقوق میں پامال ہو رہے ہیں, جو باقی انسانی المیہ ہے اس وقت وہاں جنم لے رہا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو تحفظات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا بنیادی طور پر جو سرکاری جو دیکھیں جو موقف ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہم معاہدہ منسوخ کر رہے ہیں سعودی کا, بلکہ اس میں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور جائزے کے دوران چونکہ جائزہ لیا جا رہا ہے اس لیے ہم اس دوران ہم نے اس کو معطل کیا, یہ منسوخ کرنے کے بعد ابھی یہ نہیں آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک نظر ثانی مکمل نہ ہو جائے معاہدے پر عمل درآمد کو معطل کیا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ سعودی عرب کو اسمارٹ بم جو فروخت کرنے کی بات ہے وہ معاہدہ 3000 بم انہوں نے غالباً 400 ملین ڈالر میں خریدنے کی بات کی تھی, اور یہ 23 ارب ڈالر کا جو سودا ہے F-35 کا سعودی عرب عرب امارات سے, اس کے بارے میں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جائزہ لیں گے اور ہم ان معاہدوں کو دیکھیں گے کہ معاہدہ جو ہے وہ, انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کیا دنیا میں امن پھیلانے کے لیے امریکہ کے جو حکمت عملی ہے اس سے اس کو فروغ میں مدد ملے گی یا نہیں.
وزیر خارجہ بلنکن صاحب نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی, اس سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟
جو روایتی سیاست ہے امریکہ میں وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو یعنی جتنے جو فیصلہ کرنے والے فورم ہیں کابینہ اور تھنک ٹینک اور مجالس قائمہ سینٹ اور کانگریس کی, اس کو اعتماد ملے کے اپنی پالیسی بناتے ہیں. صدر ٹرمپ ذرا مختلف تھے, تو اب جو وہ اگر بدلنا چاہتے ہیں یعنی ایک طرف تو امریکہ بالکل یک طرف الگ ہو گیا معاہدے سے, اب دوبارہ شامل ہونے میں جیسے کہتے ہیں کہ ڈونٹ شاک دا سسٹم, وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کلیدی تبدیلی لائی جائے کہ اس سے لگا کہ جیسے 180 درجے پہ کا یو ٹرن لے لیا ہے امریکہ نے. اس میں ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ یعنی ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکی سیاست پہ اسرائیل کے کافی اثرات ہیں, اور اسرائیل جو ہے بہت زیادہ یعنی اس کے اوپر بڑا اس کا سخت موقف ہے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں. اسرائیل کو مسلسل یہ اعتراض ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے جے سی پی او جو میں کہتا ہوں برنامش, وہ حالانکہ دیکھا جائے وہ معاہدہ 5+ ہے, یعنی اس کے اندر سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی شامل ہے, اور اس کے اوپر یعنی ضامن کے طور پر یورپی یونین نے بھی سائن کیے ہیں, تو معاہدہ آنے کی طرح بڑا, اور اس میں 2 مذاکرات ہوئے, لیکن اسرائیل کو مسلسل اس میں تحفظات ہیں. اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ دیا ایران نے, بیوقوف بنایا ایران نے عالمی قوتوں کو, اور وہ معاہدے کی آڑ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے. اچھا, لیکن دوسری طرف ویسے یہ بات اس معاہدے کے تحت جو ہے یہ طے ہوا تھا کہ ہر 6 پہ ایرانی جو تنصیبات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا, جانچ پڑتال کی جائے گی, انسپیکشن کیا جائے گا, اور 6 انسپیکشن میں ہو چکا ہے 2007 جب معاہدہ کے دستخط ہوئے, 2015 سے لے کر 2017 تک, 18 میں تو منسوخ ہو گیا امریکہ نکل گیا, تو 6 جو ہے وہ انسپیکشن ہوا, اور اس وقت میں امریکی سائنسدان بھی شامل تھے, اور ہر بار یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس کے عمل درآمد کے معاملے میں انہیں ایران کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آئی, بلکہ آخری جو رپورٹ آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ ایران کے اخلاص پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو آہستہ روی کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتماد میں لے کر کے یعنی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اعتماد میں لے کے بات کرے گا. امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات کی ہے, اس کا بنیادی موضوع تھا وہ ایران کا جوہری پروگرام اور خلیجی ممالک اور ایران کے تعلقات تھے. تو آہستہ روی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دم سے یعنی وہ اپنے اتحادیوں کو جس میں خلیجی ممالک خاص کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو, اور پھر اپنے جو ان کے یورپی اتحادی ہیں, کیونکہ ایک بات انہیں جو بائیڈن نے کہی کہ وہ عالمی سطح پر اپنے اتحادیوں کو خاص طور سے یورپین جو ان کے نیٹو کے اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اس طرح بھی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود فیصلہ نہیں کرے گا, اور فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے گا.
امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس میں کہ 2 نظریہ جو ہے 2 اسٹیٹ تھیوری اس کو روبکار لایا جائے گا. اسرائیل میں اس پر متوقع طور پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
بات کی ہے بلنکن صاحب نے اپنے جو اسرائیلی وزیر خارجہ غیبی اشکنازی, تو غیبی اشکنازی کے دفتر نے جو اعلامیہ جاری کیا انہوں نے اس کو اس بات کا اعتراف کیا ہے یا اس بات کا اعلان کیا ہے یا اس کو تسلیم کیا ہے کہ بلنکن نے دو قومی یعنی آزاد فلسطین کے حوالے سے بھی ان سے بات کی ہے. اور پھر ایک اور جو تبدیلی آئی ہے, ظاہر کی تبدیلی بڑی سمبولک ہے, وہ بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ ہے امریکی سفیر کا اسرائیل میں, اس نے اب اس میں لکھ دیا ہے کہ سفیر برائے اسرائیل غرب اردن اور غزہ. یعنی پہلے خالی سفیر اسرائیل لکھا ہوتا تھا, وہ سفیر اسرائیل کے ساتھ عرب الگ سے انہوں نے غرب اردن اور غزہ کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دو ریاستی جو فارمولا ہے امن کا اس علاقے میں, اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے. اس لیے اچانک بڑی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن دونوں مسئلے کے اوپر, جیسے میں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں بھی اور دو ریاستی حل کے معاملے میں, فلسطین اور اسرائیل دو ریاستی حل, آزاد دو آزاد ریاستیں, اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ اپنی بات آگے بڑھائیں. ابھی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی انتظامیہ جو ہے وہ تشکیل کے مرحلے میں, ابھی پوری طرح ان کے ساری کی ساری کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا, تو میرا خیال ابھی چونکہ ان کی ٹیم جو ہے وہ وزارت خارجہ کی اور سفارتی ٹیم جو ہے وہ مکمل, اس کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہے, اس لیے ابھی فی الحال تو یعنی ہلکے پھلکے بیانات چلیں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ 15 فروری تک تقریباً جو ہے وہ تشکیل مکمل ہو جائے گی اور توثیق ہو جائے گی پوری کی پوری کابینہ کی. اس کے بعد مجھے میں سمجھتا ہوں کہ فروری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں ہم جو ہے تبدیلیوں کا عملی جو اظہار ہے ہمیں نظر آئے.
یمن کے حوثیز کو جو ڈکلیئر کیا گیا تھا دہشت گرد, اس کے لیے 26 فروری تک کا استثناء دے دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یقیناً مدد ملے گی انسانی بنیادوں پر وہاں کے لوگوں کو, اس سے جنگ کی صورتحال پہ کوئی اثر پڑتا نظر آتا ہے آپ؟
دیکھیے اس پہ جو بنیادی طور پر جو ہے وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اس جو امدادی پروگرام میں جو رکاوٹ پڑ رہی تھی, چونکہ وہ ان کو دہشت گرد بنایا ہوا تھا اور اتفاق سے یمن کی جتنی بندرگاہیں ہیں ان سب پہ ان کا خاصا اثر ہے. عدن کے علاوہ تمام کے تمام بندرگاہوں کے اوپر ان کے یعنی ان کی مضبوط ہیں, یہ حوثیوں کا قبضہ ہے اور باجوں کا حوثی جو ہے وہ یعنی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, تو ان سے بنائے تو ان سے ڈیل کرنی پڑتی تھی, ان سے معاملہ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں. لیکن امریکی قانون کے تحت جو ہے جب کسی انٹیٹی کو یا کسی بھی اکائی کو آپ دہشت گرد قرار دے دیں تو اس سے پھر فون پہ رابطہ بھی یعنی بات چیت بھی جو غیر قانونی ہے, تو اس لیے انہوں نے یعنی وقتی طور پہ یہ اس کو نکالا ہے. جو اس لیے انسانی حقوق کی کمیٹیوں نے بار بار کہا تھا, اپنے صدر نے درخواست کی تھی ان سے, تو یہ اس اعلان میں یہ اعتراف بھی کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس کی درخواست کے اوپر اس کو وقتی طور پر یعنی ایک مہینے کے لیے 26 فروری تک کے لیے ہم نے یہ اس کی ان کو دہشت گرد فہرست سے نکالا تو نہیں, لیکن ہم نے وقت وقت پہ وہ قانون پر عمل درآمد کو معطل کر دیا. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے بڑی, انہوں نے کہا کہ ہم بھوتیوں کے طرز عمل کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ کہ یعنی یہ جو اعلان ہے وہ تو ایسا ہے کہ معاملہ یعنی کہتے ہیں ایز از رہے گا, اسی طرح رہے گا, ہم صرف وقتی طور پر اس قانون پر عمل درآمد کو معطل کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ ہم اس دوران حوثیوں کے طرز عمل کا جائزہ لے رہے ہیں, اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پابندی لگائی تھی حوثیوں کو جو انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا تھا, تو ان کا کہنا یہ تھا بعض لوگوں کا انسانی حقوق کمیٹیوں کا کہ بغیر بلا تحقیق سے یہ کام کیا گیا, تفصیلی جائزہ نہیں لیا گیا تھا بلکہ یک طرفہ صرف اس کے مطالبے پر, سعودی اور متحدہ عرب امارات کے مطالبے پر انہوں نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا دوبارہ جائزہ لے کہ کیا واقعی حوثی دہشت گرد ہے یا اس میں کوئی گنجائش موجود ہے, یا کیونکہ حوثی بذات خود ایک گروپ بھی نہیں ہے, بہت سارے اس میں یعنی ہر جیسی تنظیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ایک گروپ تو نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو واقعی شدت پسند اور دہشت گرد, لیکن کچھ لوگ جو ہو ممکن ہے کہ وہ قانون کسی حد تک یعنی قابل قبول ہو امریکہ کے لیے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ اندیا ملتا ہے کہ امریکہ بہت ممکن ہے کہ حوثیوں سے بھی بات چیت شروع کر دے یمن میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم ملا کر کے دیکھیں, یعنی ایران سے تعلقات کے بارے میں امریکہ کی دلچسپی اور اس وقت حوثیوں پر حوثیوں کے مطابق پالیسی پر عمل نظر ثانی کا اندیا, ان سب چیزوں سے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی سخت پالیسی جو تھی حوثیوں کے بارے میں یا ایران کے بارے میں اس میں نرمی لا رہے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا اس میں سست روی سے ہی آرام آرام سے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کے قدم آگے بڑھایا جائے گا.
ہم گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی سے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجئے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک. بریگیڈیئر ملک, صدر بائیڈن کی مشرق وسطی کی پالیسی میں تبدیلیاں آئی ہیں. ایران کے ساتھ تو جوہری معاہدے میں واپسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آہستہ روی اختیار کی جائے گی. دریا سنا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں بحیر احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ دو نئے ہوائی اڈوں کے قیام پر غور کر رہی ہے. کیا سگنیفیکینس ہے فوجی نقطۂ نظر سے اس بات کی؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو عندیہ دیا ہے کہ وہ شاید یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جو نیوکلیئر ڈیل کی ایران کے ساتھ اس میں وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ میرے خیال میں بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اس سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن جو ہے اس کے آنے کے چانسز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. ایران چاہتے ہیں کہ پہلے امریکہ اس ڈیل کے اندر آ جائے, پھر ہم اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو ہم روک دیں گے, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران پہلے جو جتنی بھی وہ انرچمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرے اور پھر ہم اس میں شامل ہوں گے. یہ میرے خیال میں صرف بارگیننگ پوزیشنز ہیں اور ایونچولی یہ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال دیں. تو میرے خیال میں یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو اس طرح سے ہینڈل کریں گے کہ ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ میں امن جو ہے قائم رہے اور جو بھی معاملات ہیں وہ بات چیت سے اور ڈپلومیٹکلی ان کو حل کیا جائے.
اچھا, جو سعودی عرب میں امریکی فوج جو بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ جو دو اڈے بنانے پر غور کر رہی ہے, ان کی کیا سگنیفیکینس ہے؟
یہ ایک نارمل ایک کسی بھی ملک کی جو کہ مطلب ایک ریزنیبل ملٹری پاور ہو, یہ ان کی یہ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دشمن ملک کو دیکھتے ہیں تو اور اس کی ملٹری کیپبلٹیز کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا جو وہ پلانس بناتے ہیں وہ اس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ دشمن ملک کی کیپبلٹیز کیا ہیں. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکن اڈے جتنے بھی گلف اسٹیٹس میں ہیں یا گلف ریجن میں ہیں, کہہ لیں وہ کویت میں ہیں, وہ بحرین میں ہیں, وہ قطر میں ایک بہت بڑا ایئر بیس ہے, وہاں پر وہ یو اے ای میں ہیں جہاں پہ ان کے ایئر فورس اور نیوی کے لوگ اسٹیشنڈ ہیں, بحرین میں ان کی ففتھ فلیٹ اسٹیشنڈ ہے, اور جو ان کا سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ قطر میں ہے. تو ان کی ساری جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ ود ان اسٹرائکنگ ڈسٹینس ہیں فرام ایران. امریکہ اپنے انہی بیسز کو جن کا میں نے بھی نام لیا, کویت سے لے کر کویت, بحرین اور قطر اور یو اے ای اور عمان میں بھی وہ ضرورت پڑنے پہ بیسز دے سکتے ہیں, ان تک اگر انہوں نے ری انفورسمنٹس بھیجنی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز یا اسٹریٹ یا وہ بابل مندب جو کہ ریڈ سی کے اوپر ایک بہت تنگ راستہ ہے, اگر یہ دونوں بلاک ہو جائیں جنگ کی صورت میں تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے ان تمام بیسز تک کس طرح سے پہنچے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کے اوپر وہ اپنی بیسز اسٹیبلش کریں اور کنٹینجنسی پلاننگ کریں کہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے کہ جنگ میں ہرمز اسٹریٹ اور بابل مندب دونوں جنگ کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں تو ان کی رسائی اپنی جو ہے بیسز تک وہ ختم نہ ہو. تو اس سلسلے میں یانبو جو ہے وہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے سعودی عربیہ کی ریڈ سی کے اوپر, وہاں کی وہ نیول فیسلٹیز یعنی کہ پورٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. پھر تبوک اور طائف میں جو دو ایئر بیسز ہیں سعودی عربیہ کی, ان کو بھی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپشن اپنے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے فارورڈ جو ان کی موومنٹ ہے یا ری انفورسمنٹس ہے آف مین اینڈ آف ویپن سسٹمس, ان کو بجائے اس کے کہ وہ بائی ایئر لے کے جائیں یا بائی سی لے کر جائیں, اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر بائی لینڈ بھی لے جانے کی ان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے ملٹریلی بڑا ساؤنڈ پلان لگ رہا ہے, کنٹنجنسی پلاننگ ہے اور ضرورت پڑنے پر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو فی الوقت تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک فارورڈ پلاننگ ہے امریکن ملٹری کی کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان بیسز تک رسائی کیسے حاصل کریں گے، ان کو کیسے ری انفورس کریں گے اور ان کو استعمال کیسے کریں.
ہم گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر عمران ملک سے.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے